السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعين، آج کے اس مختصر سے خطبے میں یہ بات بتلائی جائے گی کہ دین اسلام میں اختلاف اور انتشار اور شیرازہ بندی اور فتنے کہاں سے شروع ہوئے اور کس انداز سے شروع ہوئے اور کس نے شروع کرائے. اور اسلام کے نام پر کیا کیا خرافات، کیا کیا بدعتیں حاسدین اسلام نے، مخالفین اسلام نے اسلام کے نام پر مسلمانوں میں چلا دی، جو بطور بدعت کے مسلمانوں میں رائج ہو گئے. ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، کس چیز کو اپنانا چاہیے اور کس چیز کو چھوڑنا چاہیے، اس موضوع پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی عقل کے سہارے نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ عقل بھی کبھی کبھی گمراہ ہو سکتی ہے، اور عقل ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت چراغ راہ کی ہے، اسٹریٹ لائٹ کی سی ہے. اور عقل یہ مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، منزل نہیں ہے. کسی کو کسی نے کہا کہ نکل جا عقل سے آگے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو انسانی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، اور ہر آدمی اپنی اپنی عقل کو صحیح سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. تو انبیاء اور مرسلین کی جو بعثت ہوئی ہے، ان کو جو بھیجا گیا ہے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، انسان کی رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام نبی، عام رسول، قیامت تک کے لیے آنے والے انسان اور جنات کا نبی اور ان کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد نبوت کا ڈپارٹمنٹ بند کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لانا اور آپ سے محبت کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا اور آپ کی سنتوں کو اپنانا اور جو بدعتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے علاوہ جتنی باتیں امت کو بتلائی ہیں وہ اللہ ہی کی بتلائی ہوئی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اپنی خواہش سے، اپنی جانب سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے بلکہ سارا کا سارا وحی ہوتا ہے. گفتگو اللہ بوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ فرمان خدا بندی ہے اگرچہ کہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے. تو اس لیے اور آیت شریفہ میں فرمایا گیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا خدائی محبت کا دعویٰ ہے، خدا سے محبت کرنے والے ہو، تو فاتبعونی، تو مجھ کو فالو کرو، میری پیروی کرو، میرے بتلائے ہوئے راستے پر چلو، میری سنت کو اپناؤ، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے گے. اور آپ کی تعظیم کا اور آپ کی تکریم کا اور آپ کے احترام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے برتر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تمام انبیاء میں افضل الانبیاء ہیں، تمام رسولوں میں افضل الرسل ہیں، تمام انسانوں میں افضل الانسان ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، اور تعظیم کرنے کا صرف حکم نہیں دیا بلکہ قرآن مجید نے یہ ارشاد، یہ آیت نازل کر دی کہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی سوغات بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود و سلام بھیجا کرو. اس آیت شریفہ کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر یہ آیت خطبے میں نہ پڑھی جا رہی ہو، خارج میں پڑھی جا رہی ہو، بیان میں پڑھی جا رہی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. کیونکہ سب سے زیادہ بخیل اس کو بتایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے، اس پر درود نہ بھیجا جائے، تو سب سے زیادہ بخیل وہ ہے. اور یہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، آپ کے احترام کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے، اور یہ کام ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے مقدس فرشتے بھی اس میں شیئر کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. تو بہرحال درود شریف کی فضیلت یہ ہے، خاص جمعہ کے دن بھی بطور خاص درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں. درود شریف کی کم سے کم فضیلت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے میں 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک درود کا ثواب ہے کہ 10 اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال علماء کرام نے فرمایا ہے، اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ درود و سلام ہی سے پایا ہے، اس لیے درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے سارے مسلمانوں کو۔ اب جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شریعت میں مطلوب ہے اور آپ کی سنتوں کی اتباع مطلوب ہے اور آپ سے محبت کرنا مطلوب ہے اور آپ کی تعظیم مطلوب ہے اور آپ پر درود و سلام بھیجنا مطلوب ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت کی اتباع، یہ بھی محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے اور یہ بھی مطلوب ہے، اس کا ڈیمانڈ فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے سنت کو اپناؤ۔ تو اتباع سنت مسلمان کا شیوا ہے، اور اتباع سنت کے ساتھ، سنت کی پیروی کرنے کے ساتھ، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ سنت کے مطابق، معاملات سنت کے مطابق اور عبادات سنت کے مطابق، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کا ظاہر، اس کا باطن سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط ہے کہ سنت کی پابندی کے ساتھ بدعت کے ساتھ پرہیز بھی کرنا چاہیے، بدعت سے بچنے کی احادیث شریفہ میں بہت تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب اللہ میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو باقی رہ گیا ہو اور تم کو بدعت کے طور پر نکالنے کا اختیار ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور اسی طرح یہ بھی فرما دیا گیا قرآن پاک میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تمہارے اس دین اسلام سے میں خوش ہو گیا ہوں، رضامندی کا مژدہ اور خوشخبری دے دی گئی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باتیں ہم سے نہیں بتائی تھی، اب ہم اس میں اجتہاد کریں گے، ہم اس میں ریسرچ کریں گے اور پھر اس کو دین کی بات کے طور پر اسلام میں داخل کریں گے، تو یہ دین کی بات نہیں ہوگی، یہ سنت نہیں ہوگی اور یہ بدعت کہلائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی ہمارے اس دین اسلام میں، اسلامی امور میں، اسلامی کاموں میں جو بھی کوئی نئی چیز نکالے گا، نئی چیز ایجاد کرے گا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور خطبہ اس انداز میں دیا کہ گویا کہ جو اس دنیا سے، اس جہان فانی سے رخصت ہونے والا، انتقال کرنے والا خطبہ دیتا ہے، اس درد انگیز حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقت آمیز خطبہ دیا، اور ایسا رقت آمیز تھا کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندگی گزارے گے، جو لوگ میرے بعد زندگی گزاریں گے، جو لوگ میرے بعد پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا ہوں گے، مسلمانہ زندگی گزاریں گے، فسیرا اختلافا کثیرا، وہ لوگ بہت سے اختلافات دیکھیں گے دین میں، بہت سے اختلافی چیزوں سے ان کو سابقہ پڑے گا، لڑائیاں، جھگڑے، بدعتیں اور ایسی ایسی حرکتوں کو دیکھیں گے جو میرے دور میں نہیں تھی. فسیرا اختلافاً کثیرا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فعلیکم بسنتی. تو ایسے وقت میں، ایسے مصیبت کے وقت میں، ایسے دردناک وقت میں، اختلافات کے وقت میں تم پر یہ بات لازم ہے کہ میری سنت کو اپناؤ، میرے طریقے کو فالو کرو. فعلیکم بسنتی. اور اگر میری سنت میں تم کو ہدایت نہ ملے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جو خلفاء راشدین ہیں، چاروں خلیفہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو برحق ہیں، ان سے رجوع ہو، ان سے رجوع کرو، ان سے رجوع کرو، وہ جو بات بتلائیں اس کو مان لو. اور آگے یہ فرمایا کہ تمسکو بیہا، تمسکو بیہا. جب سنت میں کوئی بات مل جائے یا خلفاء راشدین کی سنت میں کوئی بات مل جائے، تمسکو بیہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے. وعزو علیہا بالنواجز. جیسے کہ دانت میں کوئی چیز پکڑ لی جاتی ہے داڑھوں کے اندر تو وہ چھوٹنی اس کی مشکل ہوتی ہے، ایسے ہی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، روشنی جلائی، اور روشنی جلانے کے بعد اس کا خاص یہ ہوتا ہے جو پروانے ہوتے ہیں وہ شمع کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور اپنی جان شمع کے حوالے کر دیتے ہیں. کیڑے، پتنگے، جو بھی جانور ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی جان کو جو ہے اس کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے آگ روشن کی، لائٹ جلائی، اور اس کے بعد پتنگے آنے لگے، اور اس کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ دوزخ کی طرف جانے لگے. دوزخ کی آگ تو بہت زیادہ، اس کے بعد ان کا رخ دوزخ کی طرف ہو گیا. تو میں ان کو دوزخ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، وہ مجھ سے پھسل جا رہے ہیں، میرے ہاتھ سے سلپ ہو جا رہے ہیں، میں ان کو دوزخ میں گرنے سے بچا رہا ہوں. تو اسے معلوم ہوا کہ سنت، اتباع سنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی تاکیدی حکم ہے. آج مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے سنت کو چھوڑ دینا اور بدعتوں کو رائج کرنا، بدعتوں کو اپنانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے. بدعتیں جاری کرنے میں چونکہ اپنی اور اپنے دوست شیطان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کے اندر شہرت ملتی ہے، اس کے اندر دنیا ملتی ہے، اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، اس کے اندر مکاری ہوتی ہے، تو اس لیے بدعت بہت ہی مرغوب معلوم ہوتی ہے سنت کے مقابلے میں. چونکہ سنت میں ذرا سا قربانی دینی پڑتی ہے اور بدعت میں جو ہے کوئی قربانی دینی نہیں پڑتی. اس لیے بدعت چلتے چلتے ایک مسلک بن جاتی ہے، ایک مذہب بن جاتی ہے، ایک مذہب کا روپ اختیار کرتی ہے. لوگ سمجھتے نہیں، سمجھایا جائے کہ یہ چیز بدعت ہے تو سمجھتے نہیں، بالکل نہیں سمجھتے. کہتے کہ ہمارے مرشد نے یہ فرمایا ہے، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا ہے. اگر ان کے مرشد کا، ان کے حضرت کا فرمان فرمان رسول کے خلاف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، تو وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے. حضرت کا قول کوئی حجت نہیں ہو سکتا اگر خلاف شریعت. خلاف شریعت کسے رہ گزید، ہرگز بے منزل نقاحت رسید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی راستہ اپنائے گا وہ کبھی بھی منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکے گا. اور اس دنیا کے اندھیروں میں، ظلمتوں میں، جہالت کی گمراہیوں میں اور بدعتوں اور خرافات میں بھٹکتا رہے گا. اس لیے بدعت کا مزاج جب بن جاتا ہے تو پھر سنت کی پیروی کرنے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے. اور اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها. جب بھی کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسی کے برابر سنت اٹھا لی جاتی ہے، اللہ پاک سنت کو اٹھا لیتے ہیں. فتمسک سنت خیر من احداث بدعا، ایک سنت کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یہ بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے. شیطان نے کہا، جس کو حدیث میں نقل کیا گیا ہے، کہ شیطان کہتا ہے کہ اہلکتہم بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں میں واقع کر کے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. فاہلکونی بالاستغفار، تو انہوں نے مجھے استغفار کے ذریعے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. استغفار کر کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے میری کمر توڑ دی اور میرا ستیہ ناس کر دیا. جب اس تدبیر سے شیطان باز آیا تو اس نے دوسری تدبیر نکالی. دوسری تدبیر کیا نکالی؟ فلما رأیتہم ذلک، جب میں نے یہ دیکھا کہ اس سے تو ان کے درجے اور بڑھ رہے ہیں، اللہ کے پاس معافیا مل رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اہلکتہم بالاہوا، میں نے خواہشات نفس کے ذریعے، بدعتوں کے ذریعے میں نے ان کو ہلاک کیا، گمراہ کیا، برباد کیا. فہم یحسبون انہم مہتدون، اب وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بدعت میں ایسی جاذبیت ہے کہ سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سنت کے مرتبے اور مقام کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے شیطان ہم کو بہکایا جا رہا ہے. تو میں نے اس ساری تفصیل اس لیے عرض کی کہ محرم کے مہینے میں اور اسی طرح سفر کے مہینے میں کچھ بدعتیں اور خرافات اسلام کے نام پر ایجاد ہو گئی ہیں، اسلام کے نام پر پروان چڑھ رہی ہیں. گزشتہ جمعوں میں نے بتلایا کہ جب اسلام پھیلنے پھولنے لگا، حاسدین جلنے لگے حسد کی آگ میں، اور ترقی اسلام کی ان کو منظور نہیں تھی، تو لوگوں نے اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کا قلع قما کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے سازشیں شروع کی، پلاننگ شروع کی، خفیہ تدبیریں شروع کی، مکاری سے کہ کیسے مسلمانوں میں گھس کر کے مسلمانوں کو ان کو دین سے ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جنگ سے تو ہم جیتنے والے نہیں ہیں، اور اسی طرح دوسری چیزوں سے تو ہماری کامیابی ہونے والی نہیں ہے. تو سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا، جو یہودی تھا، منافقانہ ذہن اس کا تھا، منافق تھا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر بظاہر مسلمان بن کر اس منافق نے یہ شروعات کی، بدعات کی شروعات وہاں سے ہو گئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا، اور وہاں تک پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو اکسانے لگا، ورغلانے لگا کہ دیکھو شیخین کے بعد اصل خلیفہ حضرت علی ہونے چاہیے تھے، یہ حضرت عثمان غاصب خلافت ہیں، خلافت کو انہوں نے غصب کر لیا ہے. اور اس نے اور بھی جو ہے عقائد پھیلائے، انشاءاللہ موقع ہو تو اس کو عرض کروں گا. تو یہ سازشیں اسلام میں حضرت سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے زمانے سے اور ان کی شہادت کے زمانے سے شروع ہو گئی ہیں. تو صحابہ کون تھے، صحابہ کرام کون تھے، اس نے صحابہ کے بارے میں بھی گستاخی کی، اور اس نے جو عقائد پھیلائے وہ یہ کہا کہ اصل وحی تو حضرت جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی کے پاس لانی تھی، کیونکہ حضرت علی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے حضرت جبرائیل دھوکا ہو گیا، وہ غلطی میں آ گئے اور لے جا کر کے نبوت اور رسالت کی وحی جو ہے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ورنہ حقیقت میں حضرت علی رسول بننے والے تھے. یہ اس نے عقیدہ پھیلایا تھا لوگوں کے اندر، اور محبت اور اس کے ساتھ ساتھ محبت علی کا دم بھر کر، ان کی محبت میں غلو کر کے، خود ان کے خلاف سازشیں کی، خود ان کے خلاف سازشیں رچی، کیونکہ یہ منافقوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، دغلے ہوتے ہیں، تو یہ نہ موم ہوتے نہ سنگ ہوتے، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ تو آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں، یہ آستین کے سانپ اپنے میں رہ کر کے ہم کو ڈسا کرتے ہیں، اس لیے یہ آستین کے سانپوں سے، جنگل کے سانپ سے تو انسان بچ سکتا ہے، آستین کے سانپ سے بچنا اس کے بہت مشکل ہے، یہ مارے آستین ان کو کہا گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، اور صحابہ کرام سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا، اس کے باوجود یہ رافضی اور یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہی حضرت علی کے پاس آنی تھی، جبرائیل نے غلطی کر دی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ جو بنے وہ غاصب خلافت ہیں، حضرت عمر بھی غاصب خلافت ہیں، انہوں نے بھی حضرت علی کا حق تلف کر دیا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ چونکہ اپنے حق کی وصولی پر حضرت علی خاموش رہے تو یہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کے ہاں میں ہاں ملا کر کے یہ بھی کافر ہو گئے ہیں، ایک طرف تو حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کو خود کافر قرار دیتے ہیں۔ تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے اس میں سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ نہیں تم گالی گلوچ کرتے ہو تو وہ تقیہ اختیار کرتے ہیں، تقیہ اختیار کرتے ہیں، اور شیعہ مذہب کا خلاصہ وہ صرف تقیہ، تبرا اور متعا کسی میں گھر کر رہ گیا ہے، اور ان کے بارہویں امام کے غار میں چھپ گئے ہیں، اور حضرت علی کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ خدا تھے یا خدا ان کے اندر حلول کر کے آیا تھا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی یہ وصی رسول ہیں، تو اس لیے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع اللہ، اس طرح کے کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، کہ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ میرے بعد وہ خلیفہ بنیں گے، چونکہ انہوں نے اپنا حق وصول نہیں کیا، نہ حق لوگوں کا ساتھ دیا، تو یہ بھی کافر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک فرقہ ہے فرقہ غرابیہ شیعوں کے اندر، غرابیہ، اور غراب کہتے ہیں کوے کو، غراب کہتے ہیں کوے کو، اور چونکہ کوا کوے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح حضرت علی آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ چونکہ اپنا رکھا کہ حضرت علی کے پاس وحی آنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکل ہونے کی وجہ سے ان کے پاس چلے گئی، تو اس فرقے کو فرقے غرابیہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ہے مختصر سی تاریخ جو اسلام میں بدعتوں کے شروعات کی ہے، فتنوں کے شروعات کی ہے، شورش کی شروعات کی ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے خطبے میں اس کی تکمیل کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم میں سفر میں جو خرافات اور بدعتیں کی جاتی ہیں ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔